لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کم و بیش 1700 اسلامی بھائی اس وقت معتکف ہیں. مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بے جا ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر امام قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کے کھڑے ہونے کے بعد کوئی مقتدی لقمہ دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
امام آدھے سے کم کھڑا ہوا ہے ابھی اور لقمہ دے دیا، جب تو حرج نہیں ہے. اگر امام کھڑا ہو گیا تو اب چونکہ سجدے سہو واجب ہو چکا تو مقتدی کا اب لقمہ دینا بے محل، یعنی بے موقع ہے. تو بے موقع لقمہ چونکہ اس نے دیا اس لیے مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی. اگر امام اس کا لقمہ لے لیتا تو امام کی بھی ٹوٹ جاتی اور پھر سبھی کی ٹوٹ جاتی. تو اس لیے جس مقتدی نے بے موقع لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر امام دوسری رکعت میں قاعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا اور کوئی مقتدی قاعدے میں بیٹھا رہا، اب کسی ایسے اسلامی بھائی نے جو کہ نماز میں امام کے ساتھ نہ تھا اللہ اکبر کہا، اس کے لقمہ دینے پر مقتدی کھڑا ہو گیا، اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جو نماز میں نہیں ہے اور وہ اگر لقمہ دے تب تو ظاہر ہے کہ وہ تلقن من الخارج ہے. جو نماز میں نہیں ہے وہ لقمہ دے گا تو اگر نمازی نے لقمہ لے لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ ہوتا ہے بعض اوقات رش کے موقع پر، جیسے کہ بجلی چلی گئی، اسپیکر میں نماز ہو رہی ہے تو بول دیتے ہیں رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، تو ظاہر ہے کہ ان کی مانے گا تو نماز تو ہوگی نہیں. بلکہ اگر اس نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، جب بھی اگر کسی نے اس کی پیروی کر لی، لقمہ لے لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بابا ارشاد فرمائیے کہ اگر مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟
اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کہنا مستحب ہے، اور ترک مستحب پر گناہ نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی کراہت ہوتی ہے. اگر بھول گیا تو بھول گیا، اذان ہو گئی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، التحیات میں انگلی اٹھاتے وقت کیا نظر انگلی پر ہونی چاہیے؟
ضروری نہیں ہے کہ انگلی کو دیکھتا چلا جائے، التحیات میں گود میں نظر ہونا مستحب ہے. نماز میں کس وقت کہاں کا نظر ہونی چاہیے، اس کی وضاحت یوں ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھیں، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر نظر ہو، سجدے میں ناک کو دیکھنا مستحب ہے، قعدے میں گود میں نظر ہو، گود کی طرف نظر ہو، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا نماز کے مستحبات میں سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ارشاد فرمائیے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟
نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت وارد ہوئی، کہیں کہا گیا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے، یعنی کیا سزا ہے، تو اس جگہ پر 100 سال کھڑا ہونے کو آسان سمجھتا بجائے گزرنے، اتنی سخت سزا ہوگی۔ لہذا نمازی کے آگے سے گزرنے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ان فرض کا سلام پھرے تو پیچھے جانا کوئی واجب نہیں ہے، اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنی وہی جگہ جہاں فرض پڑھیں وہیں سنتیں نفلیں وغیرہ پڑھ لیں، نمازی کے آگے سے مہربانی کر کے بالکل بھی نہ گزرا کریں، جتنی بار اب تک گزرے ہیں توبہ کر لیں، توبو الی اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو تو کیا سنت فجر چھوڑ سکتے ہیں؟
اگر وقت صرف اتنا ہے کہ اس میں 2 رکعت ہی ادا کی جا سکتی ہیں، تو اب چونکہ فرض کا وزن سنت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کی تاکید سخت ہے، تو فرض کو اپنا لیا جائے، سنت کو ترک کر دیا جائے، اور ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب ہو جانے کے 20 یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے فجر کی سنتیں ادا کر لی جائیں، یہ مستحب نہ کرے تو گناہ نہیں، بلکہ اگر کسی کی جماعت فوت ہو رہی ہے اگر سنتیں ادا کرے گا تو جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی سنتیں رہنے دیں اور جماعت میں شریک ہو جائے، اور اسی طرح طلوع آفتاب کے 20 یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے سنتیں ادا کر لینا مستحب ہے، اس کے بعد مستحب بھی نہیں ہے، تو مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس کو کریں تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ کریں تو کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ملتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ارشاد فرمائیے، حیض و نفاس کے دنوں میں نماز کے وقت ذکر و درود کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا شخص پوچھے جسے بتا نہیں سکتے تو کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے؟
جبکہ حقیقت میں نماز پڑھی ہی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ جھوٹ بولنا کہلائے گا جو کہ گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ حیا کی وجہ سے نہیں بتانا چاہتی تو کسی طرح محتاط الفاظ کہہ لیے جائیں کہ جس سے جھوٹ صریح جھوٹ نہ ہو جائے، مثلا کہہ دے کہ میں نے اللہ تعالی کے حکم پر عمل کر لیا ہے، اپنے فرض سے سبک دوشوں فارغ ہوں، تو اس طرح کے مطلب محتاط جملے کہہ لیے جائیں جس سے وہ اگلا خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کی معاذ اللہ نماز قضا ہو گئی اور اس نے قضا پڑھ لی ہے، مثلا فرض میں وہ دیر سے اس نے نماز پڑھی، 8-9 بجے پڑھی، قضا پڑھی ہے، اب 10 بجے یا زہر میں کسی نے پوچھا کہ بھائی آج کی فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اب اس خلاصے کی حاجت نہیں کہ آج میری قضا ہو گئی تھی اور میں نے دیر سے پڑھی، یہ تو گناہ کا اظہار ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ، کہہ دے کہ ہاں میں نے پڑھ لی ہے، وہ تھوڑی پوچھ رہا کہ قضا پڑھی یا ادا پڑھی، تو ایسے موقع پر اپنے گناہ کو چھپائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے باپا جان ارشاد فرمائیے کہ نماز میں خشوع کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟
ہر وقت کاش خشوع حضور حاصل ہو، بعض بزرگان دین سے اس طرح کی واقعات ان کے ملتے ہیں کہ ہر وقت وہ مطلب ہے کہ اسی انداز پر اکثر رہتے تھے. نئے ایک کیفیت ان پر ہوتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی پارٹی ہو, مالدار یا وزیر ہو یا اپنا پیر ہو, اس کے سامنے جب موجود ہوتے ہیں تو ہمارے اعضاء میں خضوع پیدا ہوتا ہے, فطری طور پہ ہم لوگ یعنی کہ سنبھل جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالی جو سبھی سے بڑا ہے, اور اللہ تعالی تو وہ ہے کہ جس کے سامنے ہمارا باطن بھی بالکل عیاں ہے, ظاہر ہے, اس کے سامنے کتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. تو کم از کم نماز ہی میں ہمیں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. اب اس کے لیے ذہن بنانے کی ضرورت ہے. بعضوں کے نزدیک تو خشوع فرض ہے, لیکن یہ کہ تحقیق یہ کہ خشوع مستحب ہے, نماز میں خشوع مستحب. دیکھیں, بالکل عاجزی کے ساتھ, دل کی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے. سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے خشوع پیدا ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم تصور میں لائیں. تو یہ کچھ اس طرح واقعہ ہے کہ آپ استفسار پر فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا تصور کرتا ہوں, دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ خیال کرتا ہوں, اور یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں, یا یہ کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے, اور ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا تصور کسی کا قائم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, جیسے جس کے لیے پھانسی کی سزا سنائی دی گئی اور اس کو کہہ دیا گیا کہ آج صبح تم کو پھانسی دے دی جائے گی, اب وہ جو رات اس کے پاس آئے گی تو وہ رات اس کی آخری ہوگی. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری صبح پھانسی کی سزا, تو وہ رات اس کی کیسے کٹے گی اور کس انداز پہ کٹے گی, وہ تھوڑا سا بھی آدمی غور کرے تو اندازہ ہو سکتا ہے. نہ جس کو پھانسی ہونی ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں سنا ہے بلکہ شاید پڑھا ہے, یہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں اس میں, کہ اکثریت پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہے. بس وہ خالی اس کی لاش کو پھندے پر فارمولیٹی کے طور پہ لٹکا دیتے ہیں. دہشت, دہشت دہشت ہوتی ہے. اب جیسے کہ پچھلے دنوں ایک شخص پر وہ خود کچھ حملہ ہوا, اس کے بارے میں بھی سنا یہی ہے کہ وہ پہلے ہی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, یعنی اس دھماکے میں نہیں مرا, یعنی اس دھماکہ سبب تو ہوا لیکن وہ بم کی کرچیں یا اجزاء اس کو لگیں اس سے پہلے ہی وہ اپنے پوسٹ مارٹم میں اس کی رپورٹ کے مطابق ہارٹ فیل ہو گیا. واللہ اعلم. تو یہ عین ممکن ہے, دہشت سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے, دل کلیجہ پھٹ جانا یہ ایک محاورہ ہے, اس کے دل کی حرکت جو تھی وہ بند ہو گئی. ہوتا ہے خوف کی وجہ سے, بہت زیادہ خوف کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, غصے میں بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. ایک اسلام بھائی یہاں اجتماع میں آتے تھے, بہت پرانی بات ہے, پھر انتقال ہو گیا تو میں اس کی تعزیت کے لیے گیا تھا, اس کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کو کسی بات پر بہت غصہ آ گیا تو غصے کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اور ایک بار یہ خوشی کی مثال یوں دوں کہ ایک بار جب بہت پرانی بات ہے, کسی جنازے کے لیے مجھے پڑھانے کے لیے اسلام بھائی لے گئے غالباً مدنی پورہ کی طرف. وہاں پر وہ کوئی اپنی جماعت کا لیڈر تھا, وہ سماجی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا برادری کی, اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا. وہ بتایا یہ گیا کہ وہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میٹنگ میں اس کا جو مشورہ تھا, یعنی جو اس نے شک رکھی تھی ایجنڈا, اس پر بحث و تمیز ہوئی ہوگی کافی, پھر آخر کار وہ سب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا. تو وہ سب نے مان لیا کہ واہ یار آپ صحیح کہتے ہو, ہماری سمجھ میں آ گیا. تو خوشی کے مارے وہ نعرہ لگانے کے لیے یوں کھڑے ہوتے تو ادھ کھڑا ہوا ہوگا, یوں کر کے تو وہ ادھ کھڑا ہوا نا خوشی کے مارے, اسی میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تو واپس گر پڑا. یہ کہ موت کے بھی عجیب عجیب اسباب ہوتے ہیں، عبرت ہے ہمارے لیے. ابھی میرے پاس کل پرسوں کوئی اسلامی بھائی آئے تھے، پھر کل انہوں نے بتایا کہ 17 سال کا تقریباً ایک نوجوان ان کے علاقے میں، وہ اچانک بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں کیوں بے ہوش ہو گیا، اور شاید چوتھے یا پانچویں دن بے ہوشی کے عالم میں اس نے دم بھی توڑ دیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ہے. تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، نہ جانے کب ہمیں بھی موت آ جائے، اسی طرح اچانک بھی موت آ سکتی ہے، یا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی موت آ سکتی ہے. بعض بیچارے مریض برسوں تک پڑے رہتے ہیں، بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، خصوصاً اسکوٹر کے ایکسیڈنٹ اس میں زیادہ نمایاں ہیں، بے ہوش پڑے رہتے ہیں ہفتوں تک مہینوں تک. پھر کئی ایسے ہیں جو بیچارے ہوش میں آتے ہیں نہیں، دم توڑ جاتا ہے دماغ کو جب چوٹ لگتی ہے. بعض صدمے سے بے ہوش ہو جاتے ہوں گے، بعض دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ آج یوم بدر ہے، غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی، یوم بدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں شہادت نصیب کر دے، جنت البقیع میں مدفن ملے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ارشاد فرمائیے کہ آپ لنگر رسائل کی تقسیم پر بہت زور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
لنگر رسائل یہ علم دین کے پھیلنے کا سبب بھی ہے، اور دین کی باتیں مسلمانوں تک پہنچانے کا ایک موجودہ دور میں آسان طریقہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آئے تو. تو رسالے کے ذریعے تو الحمدللہ اس حکم پر بہت بہتر طریقے پر عمل ہوتا ہے کہ کئی باتیں ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. یعنی جو ان پڑھ ہے بیان بالکل بھی نہیں جانتا، بلکہ جن میں بیان سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، یا گونگا بہرا ہی ہے، وہ بھی اس رسالے کے ذریعے گویا اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے والا بن سکتا ہے اگر اچھی اچھی نیتیں کرے تو. اس کو بھی نہیں یہ ثواب ملے گا. پھر امرم بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، ان رسالوں کے ذریعے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، دین کی تبلیغ بھی ہو سکتی ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں، اعلاء کلمۃ الحق رسائل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا. تو نیکی کی دعوت دینے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ لنگر رسائل بھی ہے. تو اس میں جتنی اچھی اچھی نیتیں ہم کریں گے اتنا اس میں ثواب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے ضمناً فوائد بھی ہیں. فوائد جو ہے نا بہاریں وغیرہ یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں، اصل مقصد جو ہے نا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ کرے، لیکن یہ بہاریں جو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہوتی ہیں. اور ہر ایک کے ساتھ بہاریں پیش آنا ضروری نہیں ہے، اور بہار پیش نہ آنا عدم قبول کی دلیل بھی نہیں ہے. ہمارا کام تو پہنچا دینا، ہدایت دینے والا اللہ تعالی ہے. جب کسی کو ہدایت ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ ہمیں اس کی فرحت حاصل ہوتی ہے، سرور ملتا ہے. تو پتہ چلے نہ چلے، نیت صاف منزل آسان ثواب کھرا. کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ضمناً ترغیب کے لیے باہر ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں، باہروں سے ہم بہت جلدی ترکیب میں آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو ضمناً اس کی باہریں بھی سناتا ہوں کہ باہریں یہ واقعی بہاریں تو ہوتی ہیں، فوائد تو ہوتے ہیں اس کے، چنانچہ مجھے لکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ جوڑیا بازار باب المدینہ کے ایک دکاندار جو کہ اپنی دکان پر رسالے رکھا کرتے ہیں اور اپنے گاہک کو تقسیم کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گاہک کو رسالہ گانے باجے کی ہول نہ کیا تحفتاً پیش کیا۔ وہ گاہک کچھ عرصے بعد تشریف لائے اور کہنے لگے، مولانا صاحب میری آواز بہت اچھی ہے اور میں گانے گایا کرتا تھا، لوگ مجھے اپنی دعوتوں میں خاص گانا گانے کے لیے بلوایا کرتے تھے، آپ نے جو مجھے یہ رسالہ دیا گانے باجے کی ہول نہ کیا، اس کو پڑھ کر مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ نہ کبھی گانا گاؤں گا اور نہ سنوں گا۔ تو یہ رسالے کا سمجھو کہ ایک ہاتھوں ہاتھ فائدہ اور باہر آپ کے سامنے آئی۔ تو یہ کوئی کوئی بتانے آتا ہے، ورنہ اثر تو بہت سارے عیسائی بھائی لیا کرتے ہیں، آخر یہ لاکھوں لاکھ جمع ہو گئے تو ان میں ہر طرح کی کمائی ہوتی ہے، اس میں براہ راست انفرادی کوشش کے ذریعے بھی آئے ہوں گے، بعض صرف سن کر آپ پہنچے ہوں گے، بعض نے اپنے علاقے میں درس سنا ہوگا تو آ گئے ہوں گے، بعضوں نے بیان سنا ہوگا تو ماحول میں آئے ہوں گے، بعضوں نے کیسٹ سنی ہوگی تو ماحول میں آئے ہوں گے، بعضوں نے رسالہ پڑھا ہوگا تو ماحول میں الحمدللہ آئے ہوں گے۔ تو اس میں طرح طرح کے عیسائی بھائی بیٹھے ہیں۔ طارق روڈ پر جو کراچی باب المدینہ کا ایک ہے طارق روڈ، وہاں کے ایک دکاندار جو اپنی دکان پر رسالہ رکھتے اور گاہکوں کو تقسیم کرتے تھے، انہوں نے اپنے سیلز مین کو رسالہ مردے کے صدمے پڑھنے کو دیا۔ اس سیلز مین کا کہنا ہے اس رسالے کو پڑھ کر مجھ پر بڑا اثر ہوا، پہلے نمازوں میں سستی تھی، الحمدللہ عزوجل جب سے رسالہ پڑھا ہے میری فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹی۔ نمبر تین، میریٹ روڈ باب المدینہ کے ایک دکاندار جو کہ رسالے تقسیم کرتے تھے، ان کے ایک گاہک نے ان سے کہا آپ نے جو مجھے رسالے دیے تھے وہ کچھ اور دے دیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ آپ کے ان رسالوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی تھی، آپ کا رسالہ پڑھ کر الحمدللہ عزوجل اس نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ رسالے میں دوسروں کو بھی تقسیم کر دوں۔ دکاندار کے جذبات یہ تھے کہ الحمدللہ عزوجل میرے پیسے وصول ہو گئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینہ، پیارے بابا جان ارشاد فرمائیے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے لیے ابرو بنوا سکتی ہے یا نہیں؟ نیز عورت کے لیے نیل پالش لگانا کیسا ہے؟
ہاں، آج کل یہ نامراد فیشن چلا ہے، میں نے سنا ہے کہ عورتیں ابرو منڈوا دیتی ہیں اور پھر اس میں نیل بھرواتی ہیں یا وہ کاجل وہاں لگاتی ہیں، تو یہ ابرو بنوانا ناجائز و گناہ ہے، خاص شوہر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ مصلح یعنی اللہ عز و جل کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے جو کہ حرام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بال گوندنے اور گدوانے والیوں، بال نوچنے اور نچوانے والیوں، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں، اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس حدیث پاک میں گوندنے اور گدوانے والیوں، تو گوندنا الگ ہے اور گدوانا الگ، گوندنے سے مراد نے بال کو گوندنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ انسانی بالوں کی چٹیاں چوٹی لگوانا، کسی کے بال چھوٹے ہوں عورت کے اور وہ انسانی بالوں کی چٹیاں لگوا لیں تو یہ گوندنا کہلائے گا اور یہ ناجائز ہے۔ البتہ دھاگے کی چوٹیاں آتی ہیں، بلکہ جانوروں کے بالوں کی چوٹیاں بھی لگوانا جائز ہے۔ اور گدوانہ، گدوانہ اس کو کہتے ہیں کہ جسم کی کھال میں سوئی کے ذریعے نیل بھرنا، جس سے نام لکھتے ہیں، بیل بوٹے بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، کئی مرد بھی اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں میں ان کے نام لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ دوسرا اس میں یہ دو سوال ہیں، نیل پالش کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو نیل پالش جو ہے اس کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، اس کی وجہ سے ناخنوں، اس نیل پالش کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو وضو اور غسل اس سے نہیں ہوتا۔ نیل پالش لگانے کے بعد وضو ٹوٹا تو اب دوبارہ وضو کر نہیں سکے گی، کرے گی تب بھی وضو نہیں ہوگا، اگر غسل کی ضرورت ہوئی، فرض ہوا، تو غسل اترے گا ہی نہیں۔ ہاں اگر اتنی دیر کے لیے نیل پالش لگائی کہ اب نہ وضو کی حاجت پڑے گی نہ غسل کی ضرورت پڑے گی، چند منٹ کے لیے مثلا لگا لی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایسی شے ہے کہ اس کے قریب جانا ہی نہیں چاہیے، لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ فوری طور پہ اتارنے کا ذہن تو مشکل ہے۔ دوبارہ لیے کہ نیل پالش نہ لگائی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا سیدی، کیا عورت کے لیے بلیچ کروانا جائز ہے؟
عورت کے لیے بلیچ کروانا جائز ہے، البتہ اس کام کے لیے بیوٹی پارلر وغیرہ کے یہاں جانا مناسب نہیں، اگرچہ پردہ وغیرہ دیگر رعایتوں کے ساتھ بھی جائے تو عام طور پر وہاں کام کرنے والی فاسقہ ہوتی ہے، اور علماء کرام نے نیک عورت کو فاسقہ سے بھی دور رہنے کا حکم فرمایا، چنانچہ امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل فرماتے ہیں، قول علماء ہے یہ مناسب نہیں کہ نیک اور پارسا عورت کی طرف بدکار عورت دیکھے، اور اگر کافرہ ہے، کافرہ کے پاس جانا تو کافرہ سے تو پردہ اسی طرح واجب ہے جس طرح مرد سے واجب ہے، فاسقہ سے پردہ کرنا افضل ہے۔ اب آج کل تو گھروں میں فاسقات ہوتی ہیں، ماں بہنیں بھی بعض اوقات نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوتی، ایک نمازی ہوتی ہے، ایک پردہ نشین ہوتی ہے، باقی سب فیشنیبل ہوتی ہیں، تو وہ فاسقات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان سے پردہ کرے گی، یہاں تو مردوں سے پردہ نہیں کرنے دیا جاتا، تو عورت سے پردہ کریں گی تو ہنگامہ کریں گے گھر والے، تو ایسی صورت میں پردہ نہ کریں کہ ویسے بھی افضل ہے۔ ہاں کافرہ سے بہرحال ضرور پردہ کرے کہ مرد ہی کی طرح اس کے ساتھ بھی بے پردگی حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ اولاد کی کثرت اور مہنگائی کی وجہ سے بعض لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
ایسا آپریشن کروانا جس سے بچہ جننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے ناجائز ہے، البتہ ایسی دوا استعمال کرنا جس سے وقفہ ہو یا وقفے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا جائز، مگر یہ ذہن نشین رہے کہ بچے کی پیدائش سے اس لیے رکنا کہ رزق کی تنگی کا خوف ہو، درست نہیں، کیونکہ رزق دینا اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ کفار اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے، ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ آیت کریمہ نازل فرمائی، چنانچہ پارہ آٹھواں ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں ارشاد ہوتا ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بے اولاد عورت کی نظر بچوں کو لگتی ہے؟ بعض لوگ ایسی عورت کو کہ جو بے اولاد ہو منحوس سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
بے اولاد عورت کو منحوس سمجھنا یہ بہت بڑی بدگمانی ہے، اور مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اس لیے یہ بالکل یعنی کہ سخت بدگمانی کہ کوئی بیچاری بے اولاد ہے، بھانج ہے، ایک تو اس کو بھانجپن کا رنج، اور مزید معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے توبہ کرنی چاہیے. تو یہ شیطانی حربہ ہے، اور نظر لگنا یہ کوئی اولاد اور بے اولاد سے تعلق نہیں اس کا، بلکہ کسی شخص کی بھی نظر لگ سکتی ہے، روایات احادیث بھی ہیں نظر لگنے کی. چنانچہ حدیث پاک میں العین حق، یعنی نظر کا لگنا حق ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ سبقت کرے قضاء و قدر پر، یعنی تقدیر پر سبقت کرے، تو ضرور آنکھ سبقت کرتی، یعنی نظر بد سبقت کرتی. ایک اور روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت جسم کو دیکھ کر اس کی تعریف کی، حالانکہ یہ صحابی تھے تعریف کرنے والے، تو وہ یعنی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرا کر زمین پر تشریف لے آئے. جب اس کی خبر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے غسالے کو، یعنی کہ غسل دینے کو، بعض روایتوں میں یہ کہ مخصوص جگہوں کے دھوون کو، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور پشت پر ڈلوایا، تو وہ اسی وقت اچھے ہو کر چل دیے. اس سے ٹوٹکوں کی اصل بھی ملتی ہے، مفتی احمد یار خان نجیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو یہ ایک ٹوٹکا تھا کہ وہ جسم کے بعد اعضا کا غسل دلا کر، نہ اس کا دھوون وہ دھلوا کر جگہ، یا اس جگہ کا کپڑا دھلوا کر وہ ان پر ڈالا گیا، جن کی نظر لگی تھی انہی کا، تو جن کو نظر لگی تھی ان پر جب ڈالا گیا تو وہ صحت مند ہو گئے، ان کی تکلیف دور ہو گئی. نظر بد دور کرنے کے اور بھی بہت سارے اوراد بھی ہیں، خصوصاً سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر بھی نظر بد کے لیے دم کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا مرشدی، کیا مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا جائز ہے؟
جی ہاں، مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا جائز ہے، کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں صاحب مزار کی وقعت پیدا ہوتی ہے، اس کی ہیبت قائم ہوتی ہے، تو چراغ جلانے سے، مزار شریف پر چادر ڈالنے سے لوگوں کا رجوع ہوتا ہے وہاں، اور اکتساب فیض کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں، جس پر یعنی چار قل لکھے ہوئے آئے تو ان کرسی بھی لکھی ہوتی ہے مزار کی چادر پر، تو اس کو چڑھانا تو جائز ہے، لیکن اس چادر پر بے وضو ہاتھ نہ لگائے، کہ اگر آیت پر بے وضو ہاتھ پڑا جہاں آیت لکھی ہوئی ہے، یا اس کے عین پیچھے بھی وہ جھلک رہی ہوتی ہے، بلکہ آیت اتنی پتلی چادر ہوتی ہے وہ عام طور پہ، تو یہ کہ آیت پر یا آیت لکھی ہوئی کے عین پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہ چادر جو ہے مزار کی، اس پہ آیتیں لکھی ہو تو پھر بس اس کا ادب بڑھ جاتا ہے، سادہ چادریں زیادہ سمجھنا تھی تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، پیارے باپا جان، کیا عورت پردے کی رعایت کے ساتھ کسی بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے؟
علماء کرام نے مزار پر عورت کی حاضری کو منع کیا ہے، چنانچہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، عورت کو مقابر اولیاء و مزارات عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے. اس کی تفصیل پردے کے بارے میں سوالات و جوابات، اس میں کافی تفصیل موجود ہے، اس میں دیکھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا مرشدی، عورت کو اپنے بال ترشوانا کیسا ہے؟ اگر بالوں کے سروں پر دو منہ نکلے ہوں تو کیا برابر کرنا جائز ہے؟
عورت کو مرد کی طرح بال کٹوانا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت یعنی نقالی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، عورت کو حرام ہے کہ اپنے بال تراشے کہ اس میں مردوں سے مشابہت یعنی نقالی ہے. یوں ہی مردوں کو حرام ہے کہ اپنے بال عورتوں کی طرح بڑھائیں، اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام ہو موجب لعنت ہے. تو آج کل عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان مردوں کو جو کندھوں سے نیچے بال رکھتے ہیں، کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ بھی عورت کی مشابہت ہے. ہاں، وہ سروں پر جیسے لکھا ہے کہ دو منہ نکلے ہوں، بتا ابھی سوال میں کیا گیا، تو وہ بال اگر کچھ ابھرے ہوئے سے ہوں تو چند بال کاٹ لیے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، تاکہ وہ برابر ہو جائے، لیول ایک ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرے، پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے، مگر توبہ پر قائم نہ رہ سکے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
بے شک گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے، مگر گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا بہت برا ہے. اس طرح سے کی جانے والی توبہ بحکم حدیث اپنے رب عز و جل کے ساتھ استہزاء ہے، یعنی ٹھٹھا مسخری ہے اپنے رب کے ساتھ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ جو گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرے وہ اپنے رب عز و جل سے تمسخر یعنی مسخری کرتا ہے. سچی توبہ کے معنی بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے. یعنی سچی توبہ ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ ہر گناہ اس سے دور کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر، شرک و کفر کی بھی توبہ ہے. سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کی جو نافرمانی کی تھی اس پر نادم و پشیمان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جائے، اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے. جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے. اور یہ یاد رہے کہ اگرچہ بندہ کتنی بار توبہ کرے اور پھر دوبارہ اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے اس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. اگر اب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرما لے گا، یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے. بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ توبہ پر تو قائم تو رہتا نہیں، لہذا ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے یہ شیطان کی ایک چال ہے، لہذا اس کی کاٹ یوں کرے کہ توبہ کرنے میں بالکل تأمل نہ کرے، توبہ کرتا ہی چلا جائے، کہ اس میں نفع ہی نفع ہے. کم از کم یہ فائدہ تو ہو ہی جائے گا کہ پچھلے گناہوں کی معافی مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی اب کی بار جو توبہ کی اس کی برکت سے آئندہ استقامت عطا فرما دے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے، تو اس طرح خاتمہ توبہ پر ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی سعادت ہے. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان ملعون ہوا تو اس نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کو مخاطب کر کے کہا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک آدمی کے جسم میں جان ہوگی میں اس کے دل سے باہر نہ نکلوں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک اس کے جسم میں جان ہوگی میں اس پر توبہ کا دروازہ کبھی بند نہ کروں گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، یا سیدی، کیا یہ بات درست ہے کہ 20 بچوں کی پیدائش کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟
بس یہ عوامی اختراع کہیں گے اس کو، گڑی ہوئی باتیں لوگوں کی، ایسا نہیں ہے. جب تک نکاح ختم ہونے والی کوئی صورت نہ ہو، مثلا 3 طلاقیں دے دی، اب نکاح ختم ہو گیا، طلاق بائن میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کہ نکاح زائل کرنے والی جب تک کوئی صورت نہ ہو اس وقت تک 20 بلکہ 120 بھی اگر کسی کے بچے ہو جائیں تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، یا سیدی، ارشاد فرمائیے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو 2 یا 3 بار اپنا بھائی کہہ دے تو کیا نکاح پر کچھ اثر ہوگا؟
بیوی اگر شوہر کو اپنا بھائی کہہ دے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں، عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ لغو ہیں. زہار کی مثال یہ دوں کہ یعنی یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، مرد اگر اسے الفاظ کہے، مثلا مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، غصے میں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، تو یہ زہار کے الفاظ کی میں نے مثالیں دی آپ کو، تو اس طرح ان پر زہار واجب ہو جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اگر مرد نے کہہ دیا بیوی سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اب اس پر زہار واجب ہوگا، نکاح نہیں ٹوٹے گا. عورت سے قریب اب نہیں جا سکتا جب تک کفارہ نہ دے دے. کفارہ اس کا وہی ہے جو رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی لذت والی کسی شے سے توڑنے پر جو واجب ہوتا ہے، اس کی صورتیں، تو اس طرح اس میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے. یعنی 60 روزے پے در پہ رکھے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے یا 60 مساکین کو صدقہ فطر ادا کرے. عورت پر کوئی مطلب اگر وہ بھائی کہہ دے، باپ کہہ دے، بیٹا کہہ دے شوہر کو، تو عورت کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، آپ زبان کی حفاظت پر بہت زور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے، نکال گئے، سبب پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ اس نے، یعنی اس زبان نے مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں. ناکوں چنے چبوانا یہ ایک محاورہ ہے کہ ناک سے چنے چبائے نہیں جا سکتے، دانت سے چبائے جاتے ہیں، تو گویا بہت زیادہ مجھے مشکلات میں ڈالا ہے زبان میں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً عاجزی ہے. ہمارے لیے اس میں واقعی اگر ہم اس میں سے لینا چاہیں تو 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 2,00,000,000 مدنی پھول ہیں اس میں حقیقت. یعنی کہ زبان جو ہے نا، یہ اتنا پریشان کرتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے کہ جس کی حد نہیں. جتنے لڑائی جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں نا، اتنے کسی سے بھی نہیں ہوتے. جیسے زبان سے کسی کو گالی دی، اگلے نے اٹھا کے رکھ دیا، تو اس نے لات ماری، اس نے چھری نکالی یا فائر کر دیا. پہلے یعنی کہ آغاز جو زبان سے ہوتا ہے، لڑائی کا آغاز عموماً زبان سے ہوتا ہے. جیل میں سریوں کے پیچھے ایک تعداد آپ کو ملے گی کہ جن کے سریوں کے پیچھے جانے کا سبب زبان بنی ہو، پھر بھلے ہتھیار چلے، جو بھی چلے، سبب زبان. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو یہ شکایت ہوگی کہ ہمارے گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی اکثریت کو شکایت ہوگی، اس میں سب سے زیادہ زبان کا رول ہوگا، زبان کی وجہ سے جیسے ساس بہو کی لڑائی، زبان اس میں زیادہ تر کار فرما ہوتی ہے، ساس کچھ بول دیتی ہے، بہو جوابی کاروائی کرتی ہے، ٹھن جاتی ہے، پھر وہ ساس اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ دیکھو اس نے یوں بولا، تو بعض اوقات بیٹا بھی کچھ گلدستہ پیش کر دیتا ہے جواب کا، پھر ماں بیٹے کی ٹھن جاتی ہے، پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ اس نے جادو کر کے میرے بیٹے کو اپنی طرف کر، یہ شروع ہو گئی تہمت، الزام تراشی، پھر غیبتیں، چگلیاں اور یقین مانے اتنے قبائل کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے، اگر اسی زبان کو قفل مدینہ لگا دیا جائے، یقین مانے یہ معاشرہ جو ہے نا، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، گھر گھر اس زبان نے لڑائی کروا رکھی ہے، دوستوں میں یہی زبان جدائی کروا دیتی ہے، کاروباری معاملات میں آپس کے دکانداروں میں یہی زبان جو ہے یہ لڑواتی ہے، دیکھیں جتنا آپ اس کو سوچتے جائیں نا تو یہ زبان بہت مسائل کرتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کا ایک حصہ ہے، اگر اس کو واقعی ہم حرز جان بنا لیں اور بالکل اس کو پکڑ لیں، ذہن نصیب ہم پکڑ لیں اس کو، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں جس کی حد نہیں۔ اور وہ حدیث پاک کا حصہ جز یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرورت کی بات کرے یا چپ رہے، بہت کچھ اس ارشاد حقیقت بنیاد میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا، کاش ہم کہیں سمجھتے ہوں تو اور اس کا اثر قبول کرتے ہوں تو۔ تو میں نے ایک بار اس کی، مجھے یہ سعادت ملی تھی یہیں فیضان مدینہ میں، 7 بیانات یہ تھے اسی زبان کے تعلق سے، زبان کے قفل مدینہ کے تعلق سے 8 جمعرات تک بیان کیے تھے، اس میں شاید ایک بار میں نے ناغا ہو گیا تھا، باقی 7 جمعرات مسلسل یہ زبان کے متعلق بیان یہ تھے۔ اس بیان کا عارضی طور پر اثر میں نے خود یہ دیکھا تھا کہ اجتماع کے بعد جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مچھی مارکیٹ بن جاتی ہے، اتنا شور ہوگا فضا میں ہوتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیان کے بعد شور نہیں سنائی دیتا تھا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اشاروں سے بات کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، اتنا ان دنوں بس عارضی طور پر یہ اثر دیکھا گیا تھا۔ ہاں بعضوں کو میں نے دیکھا کہ جو بہت بولتے تھے بیزار کر دیتے تھے، ان کو جو قفل مدینہ لگا اور ان کو استقامت ملی ہے، وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بالکل چینج ہو گئے تھے، جتنے وہ مطلب ہے نا کہ بول بول کے پریشان کرتے تھے نا، اتنے ہی مجھے وہ ایک عرصے تک وہ خاموش نظر آتے رہے، اور انشاءاللہ اب بھی خاموش ہوں گے وہ، نصیب اپنا اپنا نصیب، استقامت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، یہ مقولہ ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے قفل مدینہ، اس میں زبان اور آنکھ دونوں کے قفل مدینہ کا الحمدللہ بہت مفصل بیان ہے، بڑے اجتماع کا بیان ہے، وہ ایک نوجوان کو جوش آ گیا اس میں کہ باقو ہے قفل مدینہ کا، میں نے کچھ مدنی پھول پیش کی ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے چادر پھاڑی، آنکھوں پر پٹی باندھی، یہ مجھے کسی سائیں بھائی نے بتایا، اس نے وہ منظر دیکھا ہوگا، اتنا جوش آ گیا اس میں کہ واقعی زبان اور آنکھیں، گناہ تو خیر تقریباً ہر عضو ہی کرتا ہے، لیکن زبان اور آنکھیں جو یہ گناہوں کے بہت بڑے محرک، ان کی وجہ سے بہت سارے گناہ ترپیش ہوتے ہیں۔ قفل مدینہ کیسٹ بھی سنا جا سکتا ہے، اس کا کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ زبان ہے، یہ ہمیں مسجد میں بھی کہاں چین دیتی ہے، عین مسجد کے اندر بھی زبان کی لغزشیں ہماری جاری رہتی ہیں، اور ایسے ایسے گناہ زبان مسجد میں بھی کروا چھوڑتی ہے کہ مت پوچھو بات، بہت ساری ایسی باتیں مسجد میں ہو جاتی ہیں، فضول بھی ہو جاتی ہیں، فضول کے علاوہ غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، چغلیاں بھی ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، زبان سے مسجد کے عین مسجد میں ہو جاتی ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بہت کوشش کرنی پڑے گی. ایک بزرگ کا لکھا ہے مکاشفت القلوب میں غالباً برسوں تک وہ زبان کو کنٹرول کرنا سیکھتے رہے. تو بزرگوں نے بہرحال اس پر بڑی پریکٹس کی ہے. خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مختلف کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ آپ منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے اور جب کچھ ضرورت کی بات کرنی ہوتی یا اذکار پڑھنے ہوں نماز وغیرہ خاص موقع پر نکالتے تھے اور پتھر منہ میں رکھ لیتے تھے خاموشی کی عادت بنانے کے لیے. یہ عاجزی تھی ہم جیسے غلاموں کے سکھانے کے لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے خاموش رہنے کا اور خاموشی کی عادت بنانے کا. تو زبان کا کفل مدینہ انشاءاللہ لگانے کی بھرپور کوشش فرمائیں. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم روزانہ 4 مرتبہ لکھ کر گفتگو کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور جتنا ہو سکا اشاروں سے گفتگو کی ترکیب بنائیں گے. ضرورت کی بات بھی اشاروں سے کرنے میں یہ نیت کی جا سکتی ہے تاکہ میں غیر ضروری باتوں میں نہ جا پڑوں, اس لیے کچھ نہ کچھ ضروری باتیں بھی اگر اشاروں سے کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, بلکہ اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا انشاءاللہ. ضرورت کی بات ہے, باقی رہی نیکی کی دعوت تو وہ اشارے سے نہیں کرنی, وہ جہاں بولنا ممکن ہے وہاں بولنا ہے. اب جیسے آپ بولو کہ میں سلام اشارے سے کر دوں یا سلام کا جواب ہی اشارے سے دے دوں تو پھر تو گناہ بھی صورت میں نہیں. کہ سلام کرنا سنت ہے تو چلو وہ سنت چھوٹی, لیکن جواب دینا سلام کا یہ تو زبان سے, اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اس کو زبان سے سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ اگلا سن لے. تو اب آپ بولو میں کفل مدینہ اور میں اشارے سے سلام کا جواب دوں گا, اگلے نے چھینک کھائی تو وہ الحمدللہ آپ نے سنا, تو اب زبان سے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. تو یہاں آپ کا کفل مدینہ یہی ہے کہ زبان سے اس کو جواب. تو کفل مدینہ کی بھی صورتیں, یعنی کہ ہر صورت میں چپ ہی چپ نہیں ہے, بولنا بھی ہے. نماز میں قراءت زبان سے ہی پڑھنی ہے, فرض ہے. اگر آپ بولے میں چپ رہوں اشارے سے بس تصور میں پڑھتا رہوں, اگر فرض قراءت بھی چھوٹ گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.